ان کی نیت نہیں ہوتی ان کی آدھی داڑھی بھی آ جاتی ہے تو بھی جو ہے وہ اس میں شک رہتا ہے تو پتہ دیتی ہے کہ کہیں کہیں جو ہے وہ ابھی کمزوری نہ ہو. وعلیکم السلام. ریکارڈ کریں گے آپ کو کیا حال ہے آج دل کے جائیے گا پر آپ بد دعا کیجیے. ستاتے تھے, بہت کم کرتے تھے, تکلیفیں پہنچا سکتے ہیں، ایذا پہنچا سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار ذاتی تکالیف پہنچائے گی، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اسلامی ملک ہے، جیسا بھی ہے لیکن ابھی بھی بہت دین ہے یہاں پہ، علماء ہیں، بزرگاں ہیں اور مساجد ہیں، آسانے ہو رہی ہیں. اس قدر یعنی نعمتیں ہیں، اتنی ناشکری بھی اچھی نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے ملک کو برا کہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں بہت سے ملکوں سے ہمارا ملک بہت اچھا ہے. دوسرے کافر ملکوں میں جائیے تو وہاں اذان دینے پہ پابندی، قربانی ایسے جس ٹائم کر لیتے ہیں قربانی پہ پابندی، ایسی کتنے باتوں پہ پابندی ہے. جب بندہ مر جاتا ہے تو وہاں کی حکومت لاش کو لے لیتی ہے، برطانیہ میں، امریکہ میں یہی ہوتا ہے کہ لاش کو لے لیتے ہیں، پھر وہ جگہ بنی ہوئی ہیں مسلمانوں کی وہاں ان کو نہلا دیتے ہیں. لیکن طریقہ وہی کرتے ہیں، اس کو لکڑی کے ڈبے میں بند کرنا ضروری ہے، قانون پابندی، اور پھر اس کو کرین کے ذریعے نیچے اتارتے ہیں. وہاں آدمی نہیں اس کو اتارتے جیسے ہم محبت میں اترتے ہیں قبر میں، اپنے ہتھیاروں کی قبر میں جو قریبی رشتے دار ہوتے ہیں اترتے ہیں. تو ابھی بھی ہمارا ملک اتنا بہترین ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو ہاں دور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکالیف پہنچائے گی زیادہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تھے، رکوع میں تشریف لے گئے، رکوع میں حاضر ہوئے، آپ کو قبر مبارک پر اونٹ کی اجڑی رکھ دیا. بتائیے کس طرح دل خراب ہو. ابھی ہم کہیں سے ایسی جگہ سے گزرے جہاں بدبو آتی ہے، کتنی طبیعت خراب ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی بتیر تھی، کیسی مبارک، کیسی لطیف، کیسی پاک ذات، اور آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا. آپ نے پھر بھی بد دعا نہیں کرنا، کانٹے بچھائے گئے راستے میں بد دعا نہیں کرنا. طائف کے اندر، طائف کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، حتیٰ کہ آپ کے سر مبارک سے خون بہ کر نالین شریف تک چلا گیا. اب فرشتے بھی سب منظر دیکھتے ہیں نا، میری رسوائیوں پر آسمان رویا زمین ہوئی. بندہ جب زمین پر کوئی گناہ کرتا ہے تو ساتوں آسمان روتے ہیں، یہ فرشتے، یہ مخلوق سب روتی. ہاں تو فرشتوں نے بھی منظر دیکھا اور اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہاڑوں کے فرشتے کی ملاقات کرے. یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے. فرشتے نے عرض کیا کہ آپ حکم دیں تو ہم یہ پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں تاکہ یہ لوگ پس جائیں. یعنی سوچے تو صحیح کہ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کے سردار کو اگر کوئی پتھر تو دودھ کی بات ہے، کانٹا بھی چپ جائے تو سارا عالم رونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو محبت کا ہی پتہ لگا کہ آپ کو کانٹا بھی کیوں چھوٹے. ایک صحابی کو بہت تکلیفیں دی جا رہی تھیں ایمان لانے میں، اور وہ نعرے لگاتے تھے راحت راحت، تو ان کی ماں ان کے پاس گئی، تو یہ کسی یہودی کے غلام تھے، وہ ان کو تکلیف دیتا تھا. تو ماں نے کہا کہ بیٹا تو اوپری دل سے ہی کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، اور وہ کہتا تھا کہ نعوذ باللہ من ذلک، کہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قدر کر. تو وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری ایک میری ذات سے ایک کانٹا چپ جائے مجھے منظور، میں اپنی سو جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان کرنے کو تیار. وہ نبی رحمت تھی. تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس واقعے کے بارے میں کہ جب فرشتے نے یہ کہا کہ میں اللہ کے حکم سے حاضر ہوا ہوں، آپ حکم دیجیے بس ان پہاڑوں کو میں ملا کر ان لوگوں کو پی دوں، تو فرمایا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف زبان ہلانی تھی، زبان ہلانے کی دیر تھی اور وہ کام ہوئے پھر جاتی ساری. تو ہم سوچتے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے تھے, تنہا تھے, کیسے یہ کام ہو سکتا تھا؟ تو وہاں تو فرشتہ ہی پہاڑوں کا حاضر تھا اور اللہ کے نبی کا حکم کا منتظر تھا کہ آپ زبان ہلائیں اور وہ کام ہو جائے, پھر جاتے ہیں. لیکن اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہزاروں میں لاکھوں کروڑوں جانیں قربان ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کی ذات مبارک تو بڑی چیز ہے. یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے مبارک تو بڑے لوگوں کا کام ہے اس کی حفاظت کرنا. ہم تو اگر ایک سنت پر ہماری 100 جانیں قربان ہو جائیں تو وہ بھی ہمارے خوش قسمتی. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک, آپ کی ذات مبارک تو بہت بڑی چیز ہے. آپ کو کانٹا چپ جانا ہی جو ہے وہی ایک ریزی عذاب سے کم ہے ہم لوگوں کے لیے. تو حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ وہاں تو صرف زبان ہلانے کی دیر تھی اور آپ کو قدرتی تھی, آپ بس خالی سر کا اشارے فرما دیتے, ایسے کر دیتے, ٹھیک ہے, کام ہو جاتا. لیکن اس نبی رحمت نے وہاں بھی گوارا نہیں کیا. یہ سکھو ان کو نہیں مارو, شاید ان میں سے کوئی مسلمان ہو. یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ابھی کل ہم حیات المسلمین پڑھ رہے تھے, اس میں حضرت عالمی نے لکھا حدیث پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دو قربانیاں کی, دو فرمایا کہ ایک میری طرف سے واجب قربانی, فرمایا ایک میری طرف سے اور ایک پوری امت کی طرف سے, قیامت تک کے آنے والے ہم سب لوگوں کی طرف سے کرنی ہمیں چاہیے تھی, لیکن ان کی کیا رقم کی شان. اسی لیے ہمارے حضرت نے بڑا عجیب دلچسپ عنوان ایک وار فرمایا ہے بہت زبردست, اس کا عنوان یہ ہے یا ارحم الراحمین مولائے رحمت للعالمین, یا ارحم الراحمین مولائے رحمت للعالمین. جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ حال ہے تو اے اللہ آپ کی رحمت کا کیا حال ہو. یا ارحم الراحمین کبھی دعا میں یہ یاد آ جائے, یاد کر لو اس کو کہ کبھی فریاد کا کیفیت ہو تو اس عنوان سے دعا کرو یا ارحم الراحمین مولائے رحمت للعالمین, رحمت للعالمین کے مولا ارحم الراحمین رحمت للعالمین کے مولا. تو بدعا فرمائی تو کس لیے, لعن اللہ الناصر والمنصور. یہ اس لمحے فکریہ ہے کہ جس خیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کرو, بڑے بڑے واقعات ہو گئے, بڑی بڑی تکالیف پہنچا دی. عہد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہے, حتیٰ کہ کڑیاں پھوٹ کی آپ کے جبڑے مبارک میں دندان مبارک میں پھنس گئی, ان کو کھینچ کر نکالا گیا, کیا حال ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون پہنچتے جاتے تھے اور فائمہ فرماتے جاتے تھے کہ ایسے قوم کا کیا ہوگا جو اپنے نبی کو لب الہان کرتے, لیکن پھر بھی بس دعا نہیں کرنا کہ یہ مجھے جانتے نہیں پہچانتے. تو لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس پر نبی نے بڑے بڑے معاملات میں بس دعا نہیں فرمائی, اس معاملے میں بس دعا کرنا کیا بات ہے. آپ حقیقت میں یہ لعنت فرمانا امت کو ڈرانا ہے کہ یہ اس قدر خبیث فعل ہے. نامحرموں کو دیکھنا, چاہے ہم گھروں میں نامحرم سے پتہ نہیں کریں, ان کو دیکھیں, ان سے قریب بیٹھیں, ان سے بے تکلفی کریں, جیسے بھابھی ہے, سالی ہے, اسی طرح عورتوں کے لیے دیور ہے, جیٹھ ہے, چچی ہے, مومانی ہے, اور چچا زاد اولادیں ہیں, روپی زاد اولادیں ہیں, تایا زاد اولادیں ہیں, آپس میں سب اللہ تعالیٰ نے ان کو نامحرم بنایا. ہم نے نہیں بنایا, مولوی نے نہیں بنایا, علماء نے نہیں بنایا, نبی نے بھی نہیں بنایا, اللہ نے بنایا. پھر اللہ ہی نے منع فرمایا. میرے مرشد حضرت رحمت اللہ علیہ مولانا رومی کا ایک شعر بار بار سناتے تھے, بس زجاجا دوست سنگے دوست سن, زجاجا کہتے ہیں آئی نے کسی نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت یہ ہم ان کو اس لیے دیکھتے ہیں حسینوں کو کہ یہ جمال کے آئی نے, اللہ کے جمال کے آئی نے اس لیے دیکھتے ہیں. بدماشی کیا ہے یہ, بدماشی ہے کہ نہیں, جمال یہی نظر آیا اللہ کا اور کہیں نظر نہیں آتا. تمہیں خانہ کعبہ نظر نہیں آتا, روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتا, ماں باپ نظر نہیں آتے, اور دوسری چیزیں نظر نہیں آتی تو ہمیں یہی جواب دیکھنا ہے. تو اگر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں یہ آئینے تو ہیں جمال کے لیکن آتشی آئینے ہیں, آتشی یہ تمہارے ایمان کو جلا کر راکھ کر, تو فرمایا کہ بس رجاجہ دوست سنگے دوست دوست یہاں اللہ تعالیٰ کو کہا ہے کہ بس رجاجہ دوست دوست کا آئینہ کہتے ہو نا کہ آئینہ جمال خداوند بھی, یہ تم شیطان کی گمراہی اور نفس کی گمراہی میں تم بھٹک گئے. شیطان تمہیں پٹی پڑا رہا ہے کہ یہ اللہ کے جمال کے آئینہ, اللہ تعالیٰ کو منع فرما رہے ان کو مت دیکھو کہ کہاں سے ہو گئے یہ آئینہ, یہ تو اپنے آپ کو دھوکا دینا ہے. تو فرمایا کہ بس رجاجہ دوست سن کے دوستن, یعنی کہ ان آتشی آئینوں پر تم اللہ ہی کے حکم کا پتھر مارو توڑ دینا, کیونکہ اللہ کا حکم یا غزلوں میں نفس آئے. ٹھیک ہے, ہم نے بنایا ہے, ہم نے غزل دیا ہے جس کے جتنے مقابل ہوئے, ہم نے دے دیا جس کو جتنا چاہا, لیکن خبردار ان کو دیکھنا مت. یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے, مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی حسین بے پردہ جا رہا ہے تو آپ نے پتھر اٹھا کے مار دیا, یہ نہ کرنا بھائی, یہ تو وہی سکھاتا ہے. مقصد کیا ہے کہ اپنا دل کو دینا کہ خبردار ہے اللہ نے منع فرما دیا کہ ان کو دیکھنا نہیں ہے. تو اللہ نے منع فرمایا, نبی نے بھی نہیں فرمایا, مولویوں نے بھی نہیں فرمایا, اللہ نے فرمایا کہ ان کو مت دیکھو, اگر ان کو دیکھو گے آگے خبردار کر دیا, بیاں پلو بھو جاؤ دیکھو, اگر نگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی تو تمہاری شنکائیں بھی ذلیل و رسوا ہو جائیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر فرمایا, فرمایا کہ میر صاحب زمانہ نازک ہے, پہلے کا شعر ہے طالب کا, میر صاحب زمانہ نازک ہے, میر صاحب زمانہ نازک ہے, دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار, یعنی اب بزرگوں کا زمانہ ختم ہو گیا, بدتمیزی بد اخلاقی, یہ جب سے یہ ٹی وی اور کیبل آیا نا 1960 کے قریب ہی آیا ہے, ہم بچے تھے جب, اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا گھر اس سے محفوظ رہا ہے, مگر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ دور 60 سے لے کے اب کیا ہو گیا 2018 تقریباً 58 برس میری عمر بھی ہے. تو بچپن سے ہم نے دیکھا کہ ٹی وی کے آتے ہی لوگوں کے اخلاق کردار سب کچھ تبدیل ہو گیا, اور ہمیں یاد ہے کہ 5-7 برس کی جب عمر تھی تو کسی بھی بڑے آدمی کو ہم آتے دیکھتے تھے تو اپنی شرارتیں کھیل سب چھوڑ کے ایسے شریف بن جاتے تھے, حالانکہ کھیلنا کوئی گناہ تو نہیں, لیکن ایسا ادب ہوتا تھا بچوں میں بھی ہوتا تھا ادب کہ وہ گلی ڈنڈا بھی کھیل رہے ہیں چھپا لیا اور ایسے بن گئے جیسے کچھ نہیں کرتے, ادب تھا بڑوں کا ادب تھا. مگر اب کیا ہوتا ہے کہ بوڑھے آدمی کے اوپر چپل بھی رکھ کے چلے جا رہے ہیں, دھکے دے کے چلے جا رہے ہیں, آگے آگے چل رہے ہیں, یہ کتنا خلاف ادب بات ہے, یہ کیا وجہ ہے, یہ ساری بد اخلاقی کی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ چیز کہاں سے آئی ہے, جانوروں کے ہاں سے اولائی کا کل انعام بل ہوں اضل, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جانور ہیں کافر جنہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا, اللہ پر ایمان نہیں, ان کے سارے افعال جانورانہ ہیں, کہاں سے آئی ہے چیز, اور اس میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں, جو کلچر دکھایا جاتا ہے, حالانکہ وہ بھی سب جھوٹ ہوتا ہے, اس کے باوجود جو چیزیں آتی ہیں وہاں سے بے حیائی اور یہ سب چیز دیکھ لیجیے, ہمارے ماں باپ سے کیسی بدتمیزی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یہاں پر بچے بڑے بننے لگے, اپنی مرضی چلانے لگے, تو بڑوں کی حیثیت گدھوں جیسی ہو جاتی, گدھے بن جاتے ہیں بڑے جہاں بچے اپنی مرضی چلاتے, بچے مرضی چلاتے ہیں وہاں پر بڑے گدھے بن جاتے. آج یہ کیا ہو رہا ہے کہ والدین کے ساتھ بدتمیزی, ان کے ساتھ بہت ہی بد اخلاقی کا برتاؤ, گالیاں تک دیتے میں نے سنا, باپ کو باپ کی گالی دے رہا, ماں کو ماں کی گالی دے, اپنے کاموں سے اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے, یہی وجہ ہے جب سے یہ چیزیں آئی ہیں. اب تو اس کا باپ آ گیا ہے, پہلے وہ ڈش آ گیا تھا, پہلے شروع میں ٹی وی آیا, پھر وی سی آر آیا, پھر اب اس کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں, کباڑ نہیں, اب اس کے بعد جو ڈش امپیئر دورہ ہے, پھر ڈش کے بعد جو ہے وہ آپ یہ نیٹ آ گیا وہ کمپیوٹروں پہ اور موبائلوں کے اوپر آپ ہاتھ میں آ گئے, سنیما پورا ہاتھ میں آ گیا, سنیما پورا ہاتھ میں آ گیا, گھر گھر الا ماشاء اللہ جو بچتا ہے گھر گھر جو ہے سنیما گھر بنا ہوا ہے, اور اللہ اور رسول کی بد دعا کی لعنت کی بد دعا کا وہ مجمع بنا ہوا ہے. مجمع بعض گھروں میں اس قدر بے حیائی کہ ماں باپ بیٹی بھائی بہن سب مل کے دیکھ رہے ہیں, وہی مناظر دیکھ رہے ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب نے بتایا جس طرح کہ باپ بیٹی وغیرہ سب دیکھ رہے تھے بے حیائی کے مناظر, اور ہوا یہ کہ رات دو دو تین تین بن جاتے ہیں لوگوں کو اور ایک ایک بجے تک سونے پڑے ہوئے ہیں. یہ تو حال ہے ہمارا, یعنی دنیا کے بھی نہ رہے, ارے بھائی چلو صبح اٹھ کے کام تو کر لو, دنیا کے بھی نہ رہے, ایک ایک بجے تک جوان آدمی سو رہے ہیں پڑھے ہوئے. تو میں کہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے اور دو دو ڈھائی بجے ایک ایک کرتے اٹھ کے چلے گئے, تین تاریخ میں چلے گئے. تو حتیٰ کہ باپ کے ساتھ ایک بیٹی رہے, تو باپ نے بیٹی پہ حملہ کر دیا, مناظر دیکھ دیکھ کے شہوت اس قدر غالب آ گئی کہ وہ بالکل کیونکہ گناہوں کی وجہ سے عقل پر عذاب آ جاتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گناہوں کی وجہ سے عقل پر عذاب آ جاتا ہے کہ اچھی چیز بری معلوم ہوتی ہے اور بری چیز اچھی ہوتا ہے. کیسے مناظر ہیں, کیسے مزیدار, یعنی حرام خوشی, مزیدار حرام خوشی رمضان ہے. کیا ہوا کہ باپ نے بیٹی بنا, اچھا یہ ایک معاملہ نہیں ہے, اگر کوئی چاہے تصدیق تو یہ دارالعلوم آپ کے قریب ذرا دارو لکھتا جا کے آپ ذرا مفتی صاحب سے پوچھ لو, اتنے اتنے کیس آتے ہیں, فتاوا آتے ہیں کہ ہم نے ہم سے یہ اتنا جرم عظیم ہو گیا کوئی کسی کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ, ایسی بھی واقعات ہوئے کہ بہو پہ حملہ کر دیا. تو اتنے واقعات آ جاؤ حافظ عمر آئیے, حافظ مولانا عمر ہیں یہ. ہمارے حضرت فرماتے تھے جو ڈاکٹری کی پڑھائی میڈیکل پڑھائی شروع کرتے ہیں اس کو پہلے ہی سے لوگ ڈاکٹر کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ماشاءاللہ عالم بن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو علم نافع نصیب فرمائے, عالم ربانی بنائے. عالم تو بہت بن جاتے ہیں لیکن عالم ربانی ہونا وہ ہے عالم, عالم دعام ہے اللہ والا ہے عالم ربانی اللہ. حضرت ہمارے فرماتے تھے لاکھ شمعیں جل رہی ہیں ہر طرف اختر مگر وہ نہیں تو روشنی میں تیرگی پاتا ہے. اگر اللہ ہی دل میں نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے صدر باجلہ پڑھ کے, بخاری پڑھ کے, مشکات پڑھ کے, جب دل میں اللہ نہیں ہے, عمل نہیں ہے تو دل میں اللہ نہیں, دل میں اللہ ہوگا تو علم پر عامل بھی ہوگا, معلومات معمولات بن جائیں, جو معلوم ہوا یہ درس کا کیا حاصل ہے, علم دین حاصل کرنے کا کیا حاصل ہے, عمل نصیب ہو جائے. علم کیوں حاصل کرتا ہے آدمی, اس لیے کہ اس پر عمل نصیب ہو. اس کو فرمایا کہ لاکھ شمعیں جل رہی ہیں ہر طرف اختر میں وہ نہیں تو روشنی میں تیر کی بات, بظاہر روشنی ہے لیکن دل میں اندھیرا ہے. علم ہے صرف علم کے نقوش ہیں لیکن عمل ہے. اللہ تعالیٰ عالم ربانی ہم سب کو بتائے, ہم سب کو علم دین کی دولت سے نوازے اور علم نافع عطا کرنا. تو یہ واقعات ہو رہے ہیں آئے دن, اس کو چھپا دیتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں لیکن اس کو چھپا دیتے ہیں, سارے خاندان کی بدنامی ہوتی ہے. وہ لوگ یہ بھی قصے وہ ہیں جن کو جن کا ضمیر جاگ جاتا ہے, گناہ تو ہو گیا, شہوت سے مغلوب ہو گیا, شیطان نے بہکا دیا, انسان ہے کمزور ہے. اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اسباب گناہ سے بھی دور رہنا ضروری ہے. اسباب گناہ جن باتوں سے جن چیزوں سے گناہ کا امکان ہو سکتا ہے ان سے بھی دور رہنا, اس قسم کے موبائلوں سے نیٹ سے اور دوسری خرافات سے دور رہنا ضروری ہے. اگر قریب رہو گے تو فرمایا کہ تقرب رہو گے تو تقرب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوا کا، یہ اللہ کے حدود ہیں کی ہوئی، ان کے قریب بھی مت جانا، قریب بھی مت جانا. کیوں منع کیا قریب جانے؟ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتے کہ گھی کا ایک کنستر لے لو اور اس میں گھی بھر کے اوپر سے بالکل سیل پیک کر دو، ویلڈنگ کر دو، اس کو رانگا ریبٹ کر کے اس کو بالکل پیک کر دو. اب اس کنستر کو ذرا آگ کے پاس رکھ دو لے جا کے، تو فرمایا کہ تھوڑی دیر میں گرم ہو کے پھٹ جائے گا کہیں. بتائیے جب گرم ہوتے جو بھی چیز کو پھیلتی ہے، گرم ہوگی تو کیا ہوگا؟ کنستر پھٹ جائے گا. کہتے صاحب ہمیں تو کچھ بھی نہیں محسوس ہوتا، ہم رہتے ہیں رات دن عورتوں میں، یہ تو ہماری بہنیں ہیں، یہ ہماری مائیں ہیں، یہ ہماری جو ہے وہ ہم ان کی ماں کی طرح عزت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اسی ماں کے ساتھ پھر جوتو کرتے ہیں، اسی بہن کے ساتھ پھر ایسی تیزی کر دیتے ہیں. یہ کیا چیز ہے جب اللہ اور رسول نے منع کر دیا کہ دیکھو ان کے قریب مت جانا؟ کیوں منع کیا؟ یہ بھی رحمت ہے. میں یہ بتا رہا تھا کہ لعنت کی بد دعا کرنا در حقیقت امت کو ڈرانا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے بھی تھے تو بوجہ رحمت تھے، اور اللہ تعالیٰ کی بھی یہی شان ہے کہ جو عذاب کا ڈنڈا دکھایا ہے بوجہ رحمت کے دکھایا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں عذاب دیں گے، جہنم میں جلا دیں گے، خبردار ایمان لے آؤ، خبردار ایمان لے آؤ. پھر جب بالکل ہی وہ نہ مانے اور ٹھیک ہو گئے، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، کہ ہم نے ان کے اوپر مہر لگا. بظاہر عام آدمی اسی لیے ہمارے حضرت منع فرماتے ہیں کہ بغیر استاد کے ترجمہ مت پڑھو، عربی پڑھنے کے بعد، عربی سیکھنے کے بعد خود سے ترجمہ کرنے مت لگ جاؤ، ورنہ تم کہیں کہ کہیں پہنچ جاؤ. قرآن پاک کو سمجھنا ہے تو کسی استاد سے سیکھو، استاد سے سمجھو، اور تفاسیر جو مستند علماء کی تفاسیر ہیں ان میں پڑھ لو، اپنے آپ ترجمہ مت کرو. آدمی ویسے تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا، کیسے ایمان؟ اللہ تعالیٰ ظالم ہو گئے کہ اللہ نے مہر لگا دیا، یہ ایمان کیسے لائیں؟ اللہ کی لگائی بھی مہر ہے. لیکن فرمایا کہ یہاں مہر کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے تو علم ہے کہ اب یہ ایمان کبھی نہ لائے، ایک ہزار برس بھی اگر یہ زندہ رہیں گے تو ایمان نہ لائیں گے، اس لیے یہ بننا ہے کہ اب مہر لگا دیا ان کی گٹائی کی وجہ سے، کہ اللہ کے علم میں ہے کہ ابھی ایمان لانے والے نہیں. یہ سب بھیل دی گئی ان کو بنی اسرائیل کے ساتھ، کتنے کتنے انعامات اللہ نے، کیسی کیسی ان کے جو ہے ان کے لیے من و سلوا بھی بھیجا، ان کے لیے روشنی بھی بھیجی، ان کے لیے ایک نعمتوں کے انبار لگا دیے کہ اچھا چلو یہ، اچھا چلو یہ، اچھا چلو. لیکن وہ نہ ہی کرتے رہے، مانے نہیں، وہ ڈٹائی پہ اپنے قائم رہے، تب جا کے ان پر آگا ہوا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تقرب ہو گیا تو تب فرغ ہو جاؤ، اس لیے اسباب گناہ سے دور رہنا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ آدمی مبتلا ہو جاتا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ بھی وہ فتوے ہیں، وہ واقعات ہیں ہمارے علم میں جو آئے، وہ ہیں کہ جن لوگوں کا ضمیر گناہ کر کے جاگ گیا، بھائی ہم نے کیا کیا، مغلوب ہو گئے شہوت سے، ہم نے کیا کر ڈالا. اور جن لوگوں کے ضمیر ہی نہ جاگے، بالکل ضمیر مر چکے ہیں، معلوم نہیں ہو کتنے واپس، اس کا پتہ ہی نہیں. تو اسی لیے بہادر مت بنو، اللہ کے قانون کے آگے بہادر مت بنو. یہ نہ کہو کہ ہمیں کچھ محسوس نہیں ہو، یہ کہنے والا شخص جھوٹا ہے، پکا جھوٹا ہے. یا پھر دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ یہ مخنث ہجڑا، ہجڑے کو کوئی جذبات نہیں ہوتا. اگر مرد ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ نام احرم سے قربت کرے اور اس کو کچھ محسوس نہ ہو. کہتے ہیں جی ہمیں تو ہمارے لیے پتھر کی طرح ہے، ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا ہے فالحمھا فجورھا وتقواھا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اندر رکھا ہے مادہ، تم اللہ کا انکار کر رہے ہیں کہ جی ہمارے لیے تو یہ پتھر، اگر یہ پتھر ہوتے تو تمہاری اولاد کیسے ہوتی، اولاد کیسے ہوتی تھی؟ یہ تو یہ شہوت کا مادہ، وہی مادہ اللہ تعالیٰ نے یعنی بیکار پیدا نہیں کیا، اور ہر مادہ اللہ نے فائدے کے لیے پیدا کیا. مثلا غصہ ہے، غصہ مطلق حرام نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ غصہ حرام ہے، بے جا غصہ حرام ہے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے باپ مجھ پہ بہت ظلم کرتا ہے، میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ آپ نے فرمایا پھر بھی تم جو ہے اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرو، شفقت کا معاملہ. تین مرتبہ فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگر تمہارے پر ظلم بھی کریں تو بھی کیا حکم ہے کہ ان کے سامنے کندھے جھکا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَكَ مِنَ الذُّلِّ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے کندھے جھکائے. من الرحمہ سے یہاں یہ بھی اشارہ دے دیا کہ دیکھو چہرے کے تاثرات کی ایسے نہ کہ ہم ناراض ہیں، آج منہ بنا لیتے ہیں بعض لوگ اور ہم ایسے کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھو قرآن پاک میں کیسی بلا ہے، یہ ساری بیماریاں بد اخلاقیاں اور بد کرداریاں یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ نگاہ کے اسی لیے میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ بارہا قسم اٹھا کر فرمایا ہے کہ نگاہ کی حفاظت کر لو، نگاہ تم اللہ والے ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ گے اور معمولی اللہ والے نہیں ہوں گے. ولایت صدیقیت کی خط انتہا مل جائے، خط انتہا یعنی سب سے بڑی ولایت کا درجہ، اس درجے کے بعد کوئی ولایت کا درجہ نہیں بلکہ نبوت کا درجہ شروع ہوتا ہے کچھ فاصلے کے بعد. نبوت کا درجہ ایک فاصلہ ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نو مینز لینڈ، اردو میں بات پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، یعنی جیسے دو ملکوں کی سرحد ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی باڑ لگی ہوئی ہے بس یہ پاکستان ہے یہ دوسرا ملک، ایسا نہیں، بلکہ درمیان میں کچھ زمین چھوڑی جاتی ہے کہ وہ فلاں ملک کی سرحد ہے یہ اس ہمارے ملک کی سرحد ہے. تو نبوت کی سرحد جو ہے وہ ولایت سے بہت آگے ہے، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ نبوت تک کوئی آدمی نہیں بول سکتا اور نہ نبوت پیچھے آ سکتی نہ ولایت اس تک جا سکتی. لیکن اولیاء اللہ کا جو سب سے بڑا درجہ ہے جو کسی غیر نبی کو عطا ہو سکتا ہے وہ ہے ولایت صدیقیت، وہ عطا ہو جائے گی صرف ایک اس عمل سے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس دور کا سب سے بڑا کتنا اللہ کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی. تو گھر کے نامحرم رشتے دار یا باہر نکلنے کے بعد بے پردہ ہوتے، ہمارے حضرت کے خلیفہ فرماتے ہیں کہ کیسے چلنا چاہیے باہر، فرماتے ہیں نگاہیں ہوں نیچی چلیں سیدھے سیدھے، نگاہیں نیچی اتنی ہوں کہ ڈیڑھ دو گز کے فاصلے سے راستہ نظر آتا ہے، ایسے نہ ہو آنکھیں بھی بند نہیں کرنی کہ معلوم ہو گٹر میں گر گئے پڑا، یا جس سے بچنا چاہ رہے ہیں اسی سے ٹکرا دے جائے. ایسی چیز شریعت نہیں سکھاتی جس میں جان کا خطرہ ہو، جس میں آدمی مشقت میں پڑے مصیبت میں پڑے، ہمارا دین آسانی سکھاتا ہے. میں کہ نگاہیں ہوں نیچی چلیں سیدھے سیدھے، بتوں کی نہ جانے لپک جائے. یہ جو بت ہیں غیر اللہ کے بت، اللہ سے دور کرنے والے، ایک بت ہوتے ہیں پتھر کے اور ایک یہ حسینوں کے بت ہیں. تو نگاہیں ہوں نیچی چلیں سیدھے سیدھے، بتوں کی نہ جانے لپک جائے. آپ اپنا راستہ چلتے رہیں اتنی آنکھ نیچے رکھیں بس اور سیدھے سیدھے چلیں. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدنگاہی کا جو مریض ہوتا ہے وہ باولے کتے کی طرح چلتا ہے، اس کی چال بھی الگ ہوتی ہے باولے کتے کی طرح. باولا جو کتا ہو جاتا ہے پاگل، وہ ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کوئی قدم اس پر سیدھا نہیں پڑتا. جو بدنگاہی کرتا ہے اور مریض ہے بدنگاہی کا، اس کی چال بھی بدلی ہوئی. فرمایا کہ نگاہیں ہوں نیچی چلیں سیدھے سیدھے، بتوں کی نہ جانے لپک جائے، آنکھ کے گوشے سے بھی نہ دیکھو، گوشہ چشم سے بھی ان کو نہ دیکھا کرنا. یہ گوشہ چشم ہے نا نوک پلک، ہمارے حضرت اس کو فرمایا نوک پلک، نوک پلک سے بھی مت دیکھو. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، دل کا حال جانتے ہیں، شہر تو نہیں جانتا، نہ مقرر جانتا ہے، نہ بیان کرنے والا جانتا ہے، نہ لوگ دیکھ رہے ہیں. لوگ بھی نہیں دیکھ رہے، کسی کو کیا معلوم کہ کالا چشمہ لگایا ہوا ہے اور بظاہر تو سیدھے سیدھے جا رہے ہیں اور آنکھ جو ہے وہ اٹھائی ہوئی ہے زینوں کی طرف. اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. یعلم خائنۃ العیون وہاں تم پھر سدور بھائی اندر آ جائیں جگہ پوری وہاں باہر آ جائیے اندر سمجھ گیا نا یہ نگاہیں وہ نیچی چلیں سیدھے سیدھے بتوں کی نہ جانے لپک جائیے یہ جو نوٹ پلک ہے اس سے بھی نامحرموں کو منتقل اور کالا چشمہ لگا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے آپ لاکھ چھپو مخلوق سے اگر بدنگاہی کر رہے ہو نامحرموں کو تاک رہے ہو ننگی دل میں دیکھ رہے ہو موبائلوں میں اور کر رہے ہو بدماشیاں سب چیز اللہ تعالیٰ کے نوٹ کر لو اور پھر کیا ہوگا کہ یہ ہمارے آزادی گواہی دیں گے قرآن پاک ہے یہ کوئی افسانے کی کتاب نہیں ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون کہ تمہارے جو یہ اعضاء ہے نا یہ بھی بولیں گے اور یہ زمین بھی گواہی دے گی کہ ہاں فلاں فلاں جگہ پر اس نے گناہ کیا یہ بدماشی کی تھی یہ چوری کی تھی یہ ڈاکہ ڈالا تھا یہ حسینوں سے حرام گفتگو کی تھی اور اس نے حسینوں سے نامحرموں سے اس نے نظر بازی کی تھی بوسے بازی کی تھی یہ سب چیزیں بولیں گے فرشتے بتائیں صحیفے بتائیں گے کہاں کہاں سے چھپاؤ گے اور کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے میں مجھے فرما دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا الم یعلم بھی اللہ یرا کیا تم نہیں دیکھ جانتے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس کی تفسیر میں ایک لطیفہ یہ بیان فرماتے تھے کہ جو اللہ اربوں اربوں کھربوں مخلوق کو آنکھیں دیتا ہے وہ کیا خود اندھا ہو جو اتنی مخلوق کو بینائی دیتا ہے کیا خود نابینا ہوگا اللہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے تو اب گھر سے باہر نکل کے کیا طریقہ ہو ہمارا کہ ہم سیدھے سیدھے چلے نگاہ ہماری ایک حد فاصل اگر ہم موٹر سائیکل یا گاڑی چلا رہے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اب آنکھ بند کر کے چلانی پڑے گی نہیں آپ احتیاط سے چلائیں گاڑی کو دیکھیں ڈرائیور کو مت دیکھیں گاڑی کو دیکھیں گاڑی کدھر سے جا رہی ہے کس طرف کو آ رہی ہے ڈرائیور کو مت دیکھیں اور اگر مجبوری بھی ہے تو کچھ کی کچھ کی نظر ڈالیں جیسے حضرت عقیم الامت فرماتے ہیں ٹرین میں جا رہے ہیں اور دائیں بائیں دونوں طرف مناظر چل رہے ہیں گراف لگے رہے ہیں کہیں کچھ نہیں لیکن کیا کوئی درخت کے پتے گنتا ہے بس چلے جا رہے ہیں روانی سے طرف چلے جا رہے ہیں مکانات آ رہے ہیں کبھی کچھ آ رہے ہیں آدمی بیٹھ رہے ہر وقت تو اس کو گردن موڑ کے نہیں دیکھتا ہوں نہ ہی وہ پتے گنتا ہے اور آپ جا رہے ہیں گاڑی میں تو دین یہ تھوڑی سکھاتا ہے کہ آپ جان جوکوں میں ڈال دیں بینی ہے ہر چیز کا راستہ ہے فرمایا کہ اگر گھر چھوٹا ہے اور اس میں بھابھی بھی ہے سالی بھی ہے اور بھی نامحرم رشتے دار ہیں تو ان کے کھانے کا طریقہ کیا ہے کہتے بھائی گھر چھوٹا ہے مجبوری ہے ساتھ بیٹھ کے کھانا پڑتا ہے یہ کوئی مجبوری نہیں ہے اس کا طریقہ شریعت نے سکھلایا ہے طریقہ سیکھو یہ کوئی مجبوری نہیں ہے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کیا جماعت سے نماز تو واجب ہے کیا کھانا بھی جماعت سے واجب ہے سب اکٹھے کا بھائی ایک وقت میں اگر گھر چھوٹا ہے تو دو جگہ دسترخوان بچھا لیں دو جگہ نہیں بچھ سکتا تو ایک ہی جگہ بچھا لیں پہلے مرد کھا لیں پھر خواتین کھا لیں یا پہلے خواتین کھا لیں پھر مرد کھا لیں یہ طریقہ ہے یہ تو بدماشی ہے کہ عورتیں بیٹھی ہیں کہتے صاحب ہم نے جو ہے وہ ایک ہی لائن میں بٹھا دیا ہے نامحرم دیور بہنوئی وغیرہ سب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر جو ہے وہ اپنی عورتوں کو بٹھا دیا تاکہ ان کو لمبی میں آنکھیں تو دیکھے گا نہیں یہ نہیں ہے طریقہ یہ بدماشی اللہ کے قانون کے خلاف بہادری دکھانا ہے ایک دن پکڑے جائیں گے اللہ کو جواب دینا ہے آپ کتنے بہادر بن لو کتنے ایڈوانس بن لو کتنے ہی جدید ماڈرن بن لو آپ جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے انہی کا قانون ہے قرآن پاک میں اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو قیامت تک کے لیے قائم رکھا ہے ایک قوم ایسی ہے اولیاء اللہ آج تو کہتے ہیں یار مولوی جان چھوڑاؤ مولوی صاحبان ہے جان چھوڑاؤ
اچھا سب نے کہا پڑھانے جانا ہوگا تو کس کے پاس جاؤ گے؟ کسی داڑھی منڈے کے پاس جاتے ہو؟ ہمیشہ امام صاحب کو پکڑے گا، مولوی صاحب کو خوشامد کرے گا، ذرا ہمارا نکاح پڑھا دیا، اس لیے کہ بھائی نیک آدمی ہے، برکت ہو جائے گی ان سے۔ کہاں سے جان چھوڑا ہو، کیسے کیسے جان؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی داڑھی والے سے اذان دلواتے ہو یا داڑھی منڈے سے اذان دلوا دیتے ہو؟ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے دعا کرانے، داڑھی منڈے کے پاس جاتے ہو تو داڑھی والے کے پاس جاتے ہو؟ تب امام صاحب کے پاس جاتے ہو تو بڑے عالم کے پاس جاتے ہو کہ دعا کر دیجیے، یہ مصیبت آ گئی ہے، فلاں مسئلہ ہو گیا، وہاں کہاں سے یہ ان کی اہمیت آ جاتی ہے؟ مطلب پرست کیا ہمارا بس مسئلہ حل ہو جائے، اچھا جنازہ ہو جائے کسی کا تو کس کو کھڑا کرو گے؟ داڑھی والے کو کھڑا کرو گے کہ بغیر داڑھی والے؟ بتائیے بھائی آپ لوگ، اور داڑھی بھی چور کر داڑھی والے کو کھڑا کرو گے یا ایک مٹھی داڑھی والے کو کھڑا کرو گے؟ شرعی داڑھی والے، جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی، جیسے صحابہ کی داڑھی تھی، جیسے اولیاء اللہ کی داڑھی ہے اور ہوگی ان شاء اللہ، تو ان کو لے کے آؤ گے یا کرو؟ اچھا اب جنازہ بھی پڑھوا لیا، اب تو جان چھوڑ دیں مولوی صاحب، اب بھی جان نہیں چھوڑیں گے آپ؟ مولوی صاحب اب بھی جان نہیں چھوڑیں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ بندے کو بلائیں گے اپنے پاس، جنت میں داخل کریں گے تو کیا حکم ہوگا؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت، پہلے میرے نیک بندوں میں داخل ہو۔ وہاں بھی شرط لگی ہے، آؤ کہاں تک بھاگتے ہو مولویوں سے اولیاء اللہ، مگر مولوی یاد رکھو، مولوی ہو مولا والا۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے مولوی کے کیا معنی ہے؟ مولوی کون ہے؟ مولا والا، اللہ والا، سچا آدمی ہو، شریعت پہ سنت پہ چلنے والا۔ یہ آج کل کے اٹھائی گرے بدماش نہیں کیے بنے ہوئے بیروت بنا کے بیٹھے ہوئے پیروں کا، نہ داڑھی نہ مونچھ، دین سے بالکل بے غم، ایسے جیسے شلغم شلغم بنے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم پیر ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ پیر تو کیا ہوگا، یہ تو پیر بھی نہیں ہے ڈالیں، ارے کچھ نقل ہی کر لے چل، اگر تجھے جعلی پیر بننا ہے تو داڑھی تو بڑھا لے، پیروں جیسی شکل تو بنا لے، یہ پیر ہوتے ہیں، یہ تو پیر بھی نہیں۔ تو اب باہر نکلیں، باہر نکل کے سارے نامحرم عورتیں، یہ سب ہماری نامحرم ہیں، جو ان کو دیکھے گا، میرے حضرت اصلاح کے لیے فرماتے تھے کہ جس سے بدنگاہی کی عادت نہ چھوٹ رہی ہو، نامحرموں کو تاکنے کی عادت نہ چھوٹ رہی ہو، ادھر دیکھ لیا ادھر دیکھ لیا، ادھر منہ مار دیا، جیسے سانڈ ہوتا ہے، سانڈ سانڈ کا کیا کام ہوتا ہے کہ اس کھیت میں منہ مار دیا، اس کھیت میں جا کے منہ مار دیا، اور پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ اس کو ڈنڈے مار کے نکالا جاتا۔ کبھی گاؤں کسی کا جانا ہو، دیکھو وہاں کوئی سانڈ آزاد پھرتا رہتا ہے، اس کی پیٹھ ہمیشہ زخمی ہو رہی ہے۔ آج ہم گناہوں سے نہیں بچ رہے تو ہماری پیٹھ بھی زخمی ہے، طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی پریشانیاں، رزق میں تنگی، یا ابھی یہ مصیبت آ گئی، ابھی وہ ہسپتال بھرے پڑے رہے ہیں کینسروں میں، ابھی ہمارے ایک دوست بھی اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دے، ہمارے اسلام صاحب ماشاء اللہ، ابھی ہم نے شروع کیا تھا، انہوں نے فوراً اللہ نے توفیق دے دی، پوری ایک مٹھی داڑھی کا انہوں نے اسی وقت ارادہ کر لیا تھا۔ میں آپ کو یہی عرض کر رہا تھا کہ ارادے کا نور سنت کا نور ظاہر ہو جاتا، اگرچہ داڑھی ابھی پوری ایک مٹھی نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے نیت سچی کی، کہ چھوڑیں گے نہیں ایک مٹھی کے بغیر۔ اب بیچارے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، گاڑیوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، بہت ہمارے محبت کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال میاں جان وہاں بھی نہیں چھوٹے گی، وہاں بھی پہلے اللہ فرمائیں گے پہلے میرے نیک بندوں میں داخل ہو پھر جنت میں جانا۔ تو باہر نکلے یہ نامحرم عورتیں، اور بیریش لڑکے، بیریش لڑکوں کا فتنہ بھی بہت بڑا ہوا، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی، اسی لیے ہمارے حضرت نے سکھایا کہ اپنے بچوں کو پہلے ہی سے تعلیم دے دو کہ کوئی بڑے میاں ہو یا کوئی جوان ہو یا جیڑا مرتے ہوں، اگر وہ تم کو زیادہ پیار چمکار کریں تو بھاگ دو اور اپنے باپ کو بتاؤ جا کے کہ یہ ہمیں چمٹا رہا ہے۔ بعض لوگوں کے قلب میں مرض ہوتا ہے، اور بعض لوگ انجانے میں کرتے ہیں، مرض ہوتا ہے، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم مریض ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اولیاء اللہ کے پاس جاتے رہتے ہیں ان کے قلب کے امراض کھلتے رہتے ہیں، خود ان کو اپنے عیب کھلتے رہتے ہیں۔ عیب کھل جائے تو بڑی مبارک بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی ہے ایسے شخص کہ اپنی نگاہوں میں خود گر جائے انسان، اپنے عیوب اس کو کھل جائیں، نظر آ جائیں، کہ میرے اندر تو یہ ہے میرے تم. اور یا اللہ کے پاس جا کے یہ بڑی نعمت حاصل ہوں، کیونکہ جب اپنا عیب نظر آ گیا تو پھر اس کی اصلاح کی فکر بھی ہو جائے. کوئی آدمی ایسا ہے نہیں کہ کسی کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہارے کینسر ہے، وہ آرام سے پھر رہا ہوں، اور اس کو فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے کینسر ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے. تو اگر عیب انسان کا کھل جائے تو بڑی مبارک بات ہوتی ہے. ایک تو مبارک بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، دوسری مبارک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں میں گر جاتا ہے، میں کیسا بول رہا ہوں، میں کیسا گناہگار. پھر اس کو رونے کی توفیق ہو جاتی ہے، اللہ کے دربار میں رونے کی توفیق ہو جاتی ہے. اور جو رونے کی توفیق ہو گئی سمجھو بیڑا پار ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا بھائی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا انین المذنبین احب الی من زجر المسبحین. اللہ فرماتے ہیں کہ گناہگار بندوں کا رونا مجھے سبحان اللہ کہنے والوں کی آوازوں سے زیادہ محبوب نہیں، احد ہے احد. اسی کو ایک بزرگ شاعر نے فرمایا، اے جلیل اشک گناہگار کے ایک قطرے کو، اے جلیل اشک گناہگار کے ایک قطرے کو ہے فضیلت تیری تسبیح کے سوزانوں میں. جو آدمی دل سے فریاد کر رہا ہے، وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے. تو جب رونے کی توفیق ہو گئی تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہے. اس کو یاد الہی کی توفیق ہو گئی، اس کو آخرت کی فکر پیدا ہو گئی کہ مجھے کہیں جانا ہے، کسی پاس جا کے جواب دینا ہے. اب اس کو اپنے آمان کی فکر پیدا ہو گئی، یہی مطلوب ہے. آئے ہمارے نمازوں سے، ہماری خیر خیرات سے، ہماری قربانی سے کیا اللہ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی اللہ کی طاقت میں، فوج میں، یا کوئی چیز میں، خزانوں میں، سونے چاندی میں اضافہ ہوتا ہے؟ ہم ہم اللہ کو کیا دے سکتے ہیں؟ اللہ ہی ہمیں دیتے ہیں، ہے کہ نہیں بات. تو اللہ تعالیٰ صرف دل دیکھتے ہیں، اور جتنا اختیار ہے بندے کو، میرے حضرت فرماتے تھے دیکھو بھائی داڑھی بڑھانے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، دین آسان ہے، ہر جگہ آسانی. داڑھی بڑھانے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ نہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ روزانہ ریزر استعمال کرتے ہیں، یا ٹریمر استعمال کرتے ہیں، مشین استعمال کرتے ہیں، جس ذریعے سے بھی یا اس طرح سے منڈواتے ہیں، تو کھال کو چھیلتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور اس پہ وقت بھی لگاتے ہیں، اور روزانہ کھال کو چھیل رہے ہیں. پہلے ایک کوٹ، پھر ڈبل کوٹ، پھر اونٹی اکھاڑ کوٹ اونٹی اکھاڑ کوٹ، یعنی گال ایسا چکنا ہو جائے کہ جیسے عورتوں جیسا. یہ مرد ہیں ہمارے اس زمانے کے مرد، یہ کہ گال چاہیے عورتوں جیسا چکنا. کسی کو ہمارے ایک بزرگ وہاں برطانیہ میں تھے، تو وہاں آ کر اپنے بچے کو لے کے آئے دم کرانے. اب بزرگ کو دیکھا اور اس بچے نے تو رونے لگ گیا، چیز چیز میں ڈر گیا. تو ان صاحب کو موقع مل گیا، بے داڑھی والے تھے، موقع مل گیا، کہا دیکھا مولانا اسی لیے ہم لوگ داڑھی نہیں رکھتے کہ بچہ روتا ڈرتا ہے. کہا کہ آپ نے غلط سمجھا ہے، بات یہ ہے کہ اس نے ابا تو آج دیکھا ہے، کیونکہ جب یہ آپ کے درمیان لیٹتا ہے، دائیں دیکھا تو ابا کے گال چکنے، بائیں دیکھا اما کے گال چکنے، کہہ رہے دونوں طرف چکنے چکنے گال ہیں، تو میری گویا دو امائیں ہیں. تو ابا تو اس نے آج دیکھا ہے، کیونکہ ابا کا تو روب ہوتا ہے. ڈر گیا. تو داڑھی رکھنے کے لیے، اسی طرح دین کے ہر کام کے لیے آسانی ہے آسانی. میرے حضرت فرماتے تھے کیا عجیب بات کہ کام نہ کرو مزدوری لے لو. ہے کوئی ایسی فیکٹری، ہے کوئی ایسا مل، کوئی ایسا مل اونر ہے جو اعلان کرے کہ ہمارے یہاں آؤ، کام نہ کرو، بیٹھے رہو، مزدوری دے؟ کوئی مالک دلال ہے؟ کوئی بھی نہیں ایسا. وہ کریم مالک ہے، وہ کہتا ہے تم گناہ مت کرو اور مجھ سے میری دوستی کرو. ظالم ہو تم، چھ فٹ کے ہو گئے، تمہارے پیٹ میں گوبر بھرا ہوا ہے، کیا تم اس ناپاکی کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضری کا تصور تم کرتے ہو؟ یہ تو ہمارا کرم ہے، ہماری مہربانی ہے کہ اپنے پاک دربار میں ہم تمہیں حاضری کی توفیق دیتے ہیں. تمہارے پیٹ میں گندی ہوا ہے، پیشاب ہے، پیخانہ ہے، اس کے باوجود ہم تمہیں جو ہے اپنے دربار میں حاضری کی توفیق دیتے ہیں. یہ کرم ہے ہمارا، مہربانی ہے. آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے قابل نہیں. تو فرمایا کہ کام نہ کرو مزدوری لے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کے بعد فرمایا کہ ان اولیاءہ الا المتقون. ہمارا کوئی دوست ولی نہیں ہو سکتا. ولی کون ہے؟ عجیب عجیب باتیں لوگوں کے ذہن میں. ولی وہ ہوگا جو ہوا پہ اڑتا ہوگا یا پانی پہ چل کے دکھائے گا یا غیب کی خبریں بتائے گا. جب غیب کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں دیا گیا, حضرت سلیمان علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں دیا گیا, پوچھا کہ حضور کہاں ہے پرندہ, وہ کہاں ہے؟ اگر غیب کا علم ہوتا تو ان کو پتا ہوتا کہ پرندہ کہاں ہے حضور کہاں ہے, مگر آپ کو بھی علم نہیں تھا. پھر اس نے آ کے خبر دی کہ فلاں ملک ہے سبا اور وہاں ایسی ملکہ ہے, وہاں سے شیطانی کام ہوتے ہیں. تو اگر غیب کی خبر ہوتی تو آپ کو معلوم ہوتا. ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قافلے میں تشریف لے جا رہے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حرق ہو گیا اور تیمم کا مسئلہ بھی جبھی سے شروع ہوا. جب حرق ہو گیا اور نہ مل کے دیا کہیں نہ مل کے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیر پہن دیا ہوتا تو آپ بتا دیتے کہ حال تمہاری اونٹنی کے نیچے دبا ہوا ہے. اونٹنی کے نیچے دبا ہوا تھا وہ حال, اور سب جگہ تلاشی ہو گئی, ڈھونڈ لیا نہیں ملا, حتیٰ کہ نماز کا وقت ہو گیا اور پانی کہیں قریب تھا نہیں, زیادہ وہاں تیمم کا حکم نہ دے. یہ جو ہم مٹی سے تیمم کر لیتے ہیں یہ جب سے مسئلہ اللہ تعالیٰ نے, یہ بھی اللہ کی رحمت. اسی لیے ہمارے حضرت اس موقع پر ایک بات یہ فرماتے تھے کہ بھائی جس طرح پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لیتے ہیں کہ نہیں تو وضو کامل ہو جاتا ہے کہ نہیں, بتائیے مولانا صاحب. مولانا امین صاحب آپ تھک گئے, تھک جاتے ہیں چلے, کام بہت ہوتے ہیں. اگر پانی نہ ملے مٹی سے تیمم کر لیا تو بتائیے وضو کامل ہے کہ نہیں, طہارت کامل ہو گئی اور نماز کامل ہو گئی کہ نہیں. تو فرماتے تھے میرے حضرت کہ بھائی تمہیں اگر وہی نہ ملے اللہ کا کوئی, اگر تمہاری آنکھوں میں کوڑ کہتے ہیں نا کوڑ آ جاتا ہے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے عقل پر عذاب ہوتا ہے, اور اولیاء اللہ تو ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو پہچانتے نہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری طرح وہ جو ہے وہ کھا پی بھی رہے ہیں, ہنستے گھومتے بھی ہیں, وہ ولی کہاں ہوا جو ہنستا ہوں ہمارے ذہنوں میں یہ ہے. ارے بھائی وہ بھی انسان ہوتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی, فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں, آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ تم اپنی طرح کا انسان ایسا مت سمجھنا کیا کہ یوحا الی میری طرف وحی آتی, تمہاری طرف وحی نہیں آئے گی, میں وہ ہوں. فرمایا کہ ایک کٹورا ہے, میرے مرشد فرماتے تھے ایک کٹورا ہے وہ مٹی کا ہے, بالکل یہ ہلکی قسم کی گھٹیا قسم کی مٹی کا, ایک کٹورا لوہے کا ہے وہ اس سے کچھ ذرا زیادہ قیمتی ہوگی, ایک کٹورا چاندی کا ہے وہ بھائی اور قیمتی ہوگی, وہی ایک کٹورا کٹورا ہی کٹورا ہے, پانی پیتے ہیں اسے وہی کٹورا ہے, برتن وہی ہے, شکل وہی ہے, پھر قیمت بڑھتی جا رہی ہے. اب سونے کا پیالہ ہے, اگرچہ سونے اور چاندی کا استعمال اس امت کے مردوں کے لیے حرام ہے. یہ سن لیجیے مسئلہ, اگر کوئی آدمی انگوٹھی پہنے تو انگوٹھی آرٹیفیشل پہننا تو جائز نہیں ہے, چاندی کی آپ پہن لیں مردوں کے لیے, چاندی کی بھی اگر پہنے تو اس میں بھی شرط ہے کہ 4.5 ماشے سے کم ہونی چاہیے, 4.5 ماشے سے کم. اب گرام کا حساب سنا سے پوچھ لینا جس کو انگوٹھی پہننے کا شوق ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انگوٹھی پہننا سنت ہے, ایسی سنت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی اس وقت پہنتے تھے جب مہر لگانی ہوتی تھی, ہر وقت نہیں پہنتے تھے, لہذا انگوٹھی کا پہننا سنت نہیں ہے, ایسی سنت نہیں ہے جس کا حکم دیا گیا ہو. تو بہرحال یہ مسئلے آتے رہتے ہیں درمیان میں, بات کہاں سے کر, لیکن فائدہ تو ہوتا ہے نا بھائی. ایک مسئلہ ہم نے سیکھ لیا کہ بھائی انگوٹھی اگر پہنو تو چاندی کی پہنو, اور اس میں سونا تو حرام ہے مرد کے لیے, تو اس میں کیا ہے کہ اس کو 4.5 ماشے وزن سے کم ہونی چاہیے, برابر بھی نہیں کم, کم ہو 4.5. اور بعض لوگ اس میں طرح طرح کے پتھر لگاتے ہیں, تو ارے ہماری بچی ہوتی یہ میرا کے رونے کی آواز آ رہی ہے ہماری چھوٹی, تو بچی دیکھیے باہر تو نہیں رو رہی چھوٹی بچی, بہرحال وقت تو کافی ہو گیا, ابھی بات کو ختم کرتا ہوں. تو بعض لوگ جو ہے پتھروں سے عقیدہ رکھتے ہیں, یہ پتھر ٹھیک ہے سر اچھا جزاک اللہ یہ پتھر سے یہ فائدہ ہوگا یہ پتھر سے یہ فائدہ ہوگا رزق میں برکت ہو جائے یہ سب عقائد شرکیہ ہیں رزاق اللہ تعالیٰ ہے اللہ رزق دیتا ہے پتھروں نے کچھ نہیں گناہ سے بچو اللہ کا وعدہ ہے جو میں نے ابھی بات آیت تلاوت کی نولیاہو الا المتقون تو جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ولی کوئی نہیں پہلے نفی کر دی کوئی نہیں ہے ولی میرا مگر کون الا المتقون گناہ سے بچنے والا گناہ سے بچتا ہوں وہ میرا ولی کسی کو فرمایا کہ کام نہ کرو مزدوری لے لو ارے بھائی تم روزانہ محنت مت کرو اپنے گالوں کو مت چھیلو تم داڑھی کو چھوڑ دو پھر اس کے بعد جب یہ ایک مٹھی پوری ہو جائے تو بھائی تم دائیں طرف سے یہ مٹھی پکڑو الحمدللہ ہم نے اپنے حضرت کو دیکھا کہ حضرت خود اپنی داڑھی بناتے تھے پھر جب حضرت عاجل ہو گئے تو پھر ان کے خادم اس طرح بناتے تھے یہاں سے یہ کاٹ دیا بس ایک مٹھی لے اور بتا دیا کہ اس کی حد یہاں سے ایک انپٹی ارے بھائی داڑھی رکھ لو یار جلدی سے جس کے نہیں اور جس کے چھوٹی ہے وہ پوری رکھنے کا ارادہ کر لیں تاکہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے حضور کو حاضر ہونا ہے نا بھائی تو وہاں اللہ کے حضور ہم کیا شکل لے کے جائیں گے فائز صاحب کہتے ہیں کہ کم از کم داڑھی کے لیے داڑھی رکھ کے ہم حاضر ہوں گے تو اللہ کے حضور یہ تو کہہ سکیں گے تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا صورت تو بنا لے ہم اگر اخلاق ویسے نہیں کر رہے تھے کردار ویسے نہیں کر سکتے گفتار ویسے نہیں کر سکتے کم از کم شکل کون بنا لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین وفر اللہ واحب الشباب حدیث پاک میں ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو معلوم ہوا کہ یہ فعل مشرکین کا ہے داڑھی کا مڑنا اور مونچھوں کو بڑھانا فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترا بھائی کترانے میں مبالغہ کرنا چاہیے سفیدی ظاہر ہو تو بہرحال یہ سب بات ہو رہی تھی درمیان درمیان میں مختلف باتیں آ جاتی ہیں ان کو نوٹ رکھنا چاہیے کیونکہ انشاءاللہ کل کو جمع ہوں گی ان کا فائدہ ہوگا بظاہر بیان میں کوئی ترتیب نہیں معلوم ہوتی بالوں کا لیکن باتیں مفید ہو رہی ہیں کہ نہیں فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں بس تو اب بات یہ رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اولیاءہ الا المتقون کہ میرا کوئی ولی نہیں مگر متقی یعنی گناہ سے بچنے والا مگر نہ دیکھو یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ تعجب پڑے گا وہ میرا ولی ہو مگر کہیں قرآن حدیث میں ہے یہ بات مولانا بتائیے تعجب گزاری سے اس میں اضافہ ہوتا ہے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے لیکن بنیاد ہی نہ ہو جس عمارت کی تو اس کی فنیشنگ ہو سکتی ہے بتائیے جب ایک عمارت کا وجود ہی نہیں ولایت کا وجود اور بنیاد تقویٰ ہے گناہ سے بچنا جب ولایت کا وجود ہی نہیں ہے وہ عمارت ہی نہیں ہے تو فنیشنگ کا ایسے کرو گے ہوا نہیں کرو گے تو ولایت کی بنیاد تقویٰ پر رکھنا اللہ کی زبردست رحمت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل فرما دیتے ہیں کہ جو زیادہ تعجب پڑے گا وہ ہمارا ولی ہوگا تو بڑے بڑے لوگ گر جاتے ہیں کہ کیسے پڑھتے آج تو یہ حال ہے کہ ہمارے حضرت فرماتے تھے پرانے زمانے میں تو خون نکلوانا پڑتا تھا یہ زمانہ تو خون چڑھوانے کا ہے یار اب تو خون چڑھوانا پڑتا ہے جوان جوان لوگ تھوڑی دور دوڑ کے تھک جاتے ہیں ہانپنے لگتے گر جاتے ہیں چکر آنے لگتے ہیں صحتیں ویسی نہیں ہیں کوڑا ویسے نہیں یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ بڑی بوڑھا سے بوڑھا آدمی تقوی اختیار کر کے اللہ والا بن سکتا ہے نگاہ کی حفاظت کیا مشکل ہے ایک بوڑھا آدمی ہے مان لیجیے 70 نہیں 80 برس کا ہے 90 برس کا ہے 100 برس کا ہے نامحرم سے اس کا بھی پردہ ہے اب کوئی آ گئی نامحرم اس نے یہ آٹومیٹک پردہ اللہ نے دیا ہے جھکا لیا اللہ کا حکم نہیں توڑا گناہ نہیں کرا متقی ہو گیا کہ نہیں جب متقی ہے تو اللہ والا ہے جتنا متقی ہے اتنا اللہ والا ہے جتنا گناہ کرتا ہے ولایت سے اللہ سے اتنا ہی دور ہو جاتا ہے اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ اگر روزانہ قرآن مجید ختم کرو گے تب ہماری ولایت ملے گی ورنہ نہیں ملتی جاؤ کون پڑھ سکتا ہے قرآن کا اسی بات پر ایک بات اور نزدیکی بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے 1000 آیات پڑھ لیا کرے روزانہ اور صحابہ تو عاشق تھے نا عاشق. ہم جیسے نہیں بت بنے, بس سنے بیان سنا گھر جا کے سو گئے, صبح عمل کی خبر بھی نہیں, کوئی سوال دل میں آیا پوچھا نہیں, پوچھ لے نہیں. صحابہ تو پوچھتے تھے, ہر بات دل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دہراتے تھے, دل کی ہر بات بتاتے تھے. چنانچہ ایک صحابی حاضر ہوئے, اس کے مسئلے پہ مسئلہ ایک اور آ گیا کہ صحابی حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے دل میں ایسے گندے وسوسے آتے ہیں, ایمان کے خلاف اتنے خطرناک وسوسے آتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں جل کے کوئلہ ہو جاؤں. یہ کیا تھا دل کی حالت؟ اپنے مسیحا کو بتانا. اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں, اب وہ رسا ہے انبیاء, اللہ والے علماء, اولیاء اللہ, اولیاء اللہ کے خدام. اب اپنے دل کا حال ان کو بتانا ہے تاکہ ہمیں شفا ہو. تو بھارت جب صحابی نے عرض کیا کہ میں دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہمارے تو ذہن میں یہ آئے گا کہ تو بہت برا آدمی, بہت گندا آدمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ذات صریح ایمان, ارے یہ تو کھلا ہوا ایمان, کیونکہ وسوسا وہیں آتا ہے جہاں ایمان کا خزانہ ہوتا ہے. شیطان وہیں جاتا ہے, ڈاکو وہیں جاتا ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے. تمہارے دل میں ایمان کا خزانہ ہے, اس کو لوٹنے شیطان وسوسے ڈالے. اور فکر اسی کو ہوتی ہے جو مومن ہوتا ہے, کافر کو کوئی فکر نہیں ہوتا. کیسے گندے وسوسے آ جائیں, کفریہ وسوسے آ جائیں, اللہ تعالیٰ کے خلاف وسوسے آ جائیں, کافر کو کوئی وسوسہ ہی نہیں ہوتا. وہ تو ڈھیل ہے, بالکل مہر لگی ہے. تو وہ صحابی جب حاضر ہوئے, کیا بات تھی؟ ہاں, فرمایا کہ 1000 آئے تو روزانہ پڑھ لیا کرے تم نے زیادہ. تو صحابہ نے فوراً عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, 1000 آیتیں کون پڑھ سکتا ہے روز؟ آپ نے فرمایا کیا تم الحاکم التکاثر نہیں پڑھ سکتے؟ سورہ الحاکم التکاثر دیکھو کیسی اللہ کی رحمتیں ہیں, کیسے بڑے بڑے انعامات, چھوٹے چھوٹے اعمال. یعنی دین پر مشکل ہے, مشکل وہ سمجھتا ہے جو نفس کی پرستش کرتا ہے, نفس کے پیچھے چلتا ہے. سورہ الحاکم التکاثر پڑھنے کا ثواب 1000 آیات کے بعد. ایسے ہی جگہ جگہ اللہ نے بڑے خزانے رکھے ہوئے. کل بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ سوا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے خزانے لٹانے کے کوئی اور مقصد سے انسان کو بھیجا ہی نہیں دوں. تو ہم نفس پرستی کے چکر میں اور ان انگریزوں کے کلچر کو دیکھ دیکھ کے ٹی وی پہ, وی سی آر پہ, کیبل پہ ہم انہیں کی بکواس کرنے لگتے ہیں, انہیں کے دماغ ہماری کھوپڑی گھوم گئی. کیونکہ وہ جانور ہیں نا, جانوروں کے کلچر دیکھیں گے. اللہ نے ان کو رجسٹرڈ کر دیا کہ جانور ہی نہیں بلکہ اور جانور سے بھی بدتر ہیں. قرآن پاک نے جب فرما دیا تو ان کی نقل کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو پھر اسے ٹھکانا ان کا کیا ہے؟ جہنم. ہم جہنم کی طرف چل رہے ہیں. ہم سوچتے نہیں ہیں, ہم معلوم بھی نہیں کرتے, پوچھتے بھی نہیں ہیں, صحبتوں میں جاتے آتے بھی نہیں. اسی کو ہمارے اندر بار بار یہ شعر سناتے تھے کہ نہ کتابوں سے, تم بھی یاد رکھو مولانا, نہ کتابوں سے, نہ وعظوں سے, نہ زر سے پیدا. پیسہ زر مانے سونا, کتاب سے بھی نہیں, وعظ سے بھی نہیں, اور سونے سے بھی نہیں. نہ کتابوں سے, نہ وعظوں سے, نہ زر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. عالم بھی بناؤ, اپنے بچوں کو عالم نہیں بنا سکتے, تم اسکول ہی پڑھا, جو دل چاہے کرو. پڑھائی کرنا منع نہیں, کاروبار کرنا منع نہیں, بس خلاف شریعت کام نہ ہو. اور دین حاصل کرنا ہے تو بزرگوں کی صحبت میں جاؤ, تب دین ملے گا, ورنہ دین کا دھوکہ رہے گا. دین کا دھوکہ ہوگا کہ ہم بڑے دین پر چل رہے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ تقوی آسان کر, کام نہ کرو مزدوری دے دو. تو یہ بلند جھٹکا ہمارے حضرت فرم کا شعر ہے, جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے. جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے, یہ کیا حضرت ایسے آنکھ بند کر کے دیکھا؟ جب آ گئے نامحرم دیکھا, جیسے ہی اندازہ ہو گیا کہ کوئی نامناسب شکل آ رہی ہے, نامحرم آ رہا ہے, فوراً اپنی آنکھوں کو ایک حد تک جھکا دیا, ادھر نہیں دیکھا. اگر اسی فٹ پاتھ پہ چلی آ رہی ہے تو آپ راستہ بدل دیں. انی ذاہبون الی ربی سیاحدین کا نعرہ لگا, میں تو اپنے رب کی طرف جاتا ہوں. الگ ہو کے چلو, چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد. جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے, جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. دیکھ لو, دیکھنا منع, مطلب دیکھنا منع تھوڑی. اب ایک بات رہ گئی, وہ بات کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے مادے انسان کو دیے ہیں وہ کوئی بیکار نہیں. اسی طرح غصہ جو دیا ہے تو غصہ مطلق مطلق حرام نہیں ہے بلکہ بیجا غصہ کرنا حرام. یہاں سے بات چلی گی کہاں پہنچی تھی ٹرین ہماری. مطلق غصہ حرام نہیں ہے بلکہ بیجا غصہ, کسی نے کچھ ایسی غلطی کر دی اس پہ ضرورت سے زیادہ گالیاں دے دی, کچھ کر دیا, لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا, اسی طرح ماں باپ کو بدتمیزی سے جواب دے دیا, بڑوں کو بدتمیزی سے جواب دے دیا, یا دوست کے ساتھ لڑائی ہو گئی کسی کے ساتھ بھی. اسی طرح شہوت یہاں سے بات ہوئی, شہوت کا مادہ جو اللہ نے دیا تو یہ بھی بیکار نہیں ہے. اگر یہ مادہ نہ رکھتے, یہ تقاضے نہ رکھتے تو ہم اور آپ کا وجود کہاں ہوگا آج؟ اس تقاضے کی بدولت تو ہم آپ کا وجود ہیں. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ اگر مرغا مرغی حرکت نہ کرتے ہو آج ہم مرغی کے انڈے کیسے کھاتے. تو تقاضے تو اللہ نے رکھے ہیں بھائی, لیکن اس کا استعمال اچھا یا برا ہے. جیسے ماچس آپ کو دے دی جائے, اب ماچس سے آپ نے فائدہ کیا اٹھانا ہے کہ ایندھن کو آگ لگا کے کھانا پکانا ہے. اب اسی ماچس سے آپ اپنے آپ کو آگ لگائیں, ایسے بیوقوف ہیں, گناہ کر کے اپنے کو آگ لگائیں, کل بھوکتے ہی ہوگی پرانا سانس کا. لیکن اگر توبہ کر لیں گے, اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے 70 برس کے, 80 برس کے, 90 برس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے سب کے سب معاف فرما دیتے ہیں. اس سے بھی میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تائب من الذنب کم اللہ دمبل, توبہ کر لی. توبہ تین شرائط کے ساتھ ہو, ایک یہ کہ وہ گناہ کرتے کرتے استغفر اللہ نہ کہے کہ ننگی بل دیکھ رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں اور استغفار بھی پڑھ رہے ہیں, ارے کیسی کہہ رہے ہیں, یہ توبہ قبول نہیں ہو. فوراً اس گناہ سے الگ ہو پہلی شرط. دوسری یہ کہ دل میں ندامت پیدا ہو جائے کہ میں نے اللہ کو ناراض کیا, اپنے مالک کو, اپنی زندگی دینے والے کو, اپنے کھلانے پلانے والے کو, میں نے اس کے ساتھ بے وفائی کی, گناہ کر ڈالا, نافرمانی کر ڈالا. اور تیسری یہ شرط ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں, آئندہ اب نہیں کروں, جان چلی جائے, میری جان چلی جائے گی لیکن اپنے مالک کو میں اب ناراض نہیں کروں. چاہے یہ توبہ اس کی پھر ٹوٹ جائے, پھر توبہ کر لیں. یہ توبہ کا ٹوٹنا جو ہے یہ پچھلی توبہ کو باطل نہیں کرتا. شیطان آ جاتا ہے فوراً کہہ رہے تم جو روز توبہ کرتے ہو پھر وہی گناہ کر, اس کو کہہ دو کہ میں جو ہے اللہ میرا توبہ کو معاف کرتے کرتے نہیں کرتا, میں گناہ کرتے کرتے تک جاؤں گا لیکن میرا مالک مجھے معاف کرتے کرتے نہیں, لیکن عزم کرو پکا کہ نہیں کرو گا. پھر اگر ٹوٹ گیا تو اللہ تعالیٰ تو دل کا حال جانتے ہیں نا کہ پکی توبہ کیے یا نہیں کیے, تو اللہ جانتے. توبہ کا معاملہ اللہ کے ساتھ, توبہ کی توفیق اسی کو دیتے ہیں جو پکا عزم کرتا ہے, ارادہ ہوتا ہے. اس ارادے کے ساتھ توبہ کرے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں, پھر چل پڑے. ایک بزرگ فرماتے ہیں ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. ہم سب اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں, یہ یاد رکھیے. سالک کا لفظ آتا ہے نا, سالک, سالک مانے اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں. سلوک کہتے ہیں اللہ کے راستے کو, اور ہر آدمی سالک ہے. جب سے پیدا ہوا ہے اللہ کی طرف چل رہا ہے کہ نہیں, سانسیں کم ہو رہی ہیں انہیں, مالک حقیقی سے ملنا ہے کہ نہیں ملنا, تو ہمارا راستہ ہر وقت طے ہو رہا ہے. جو ایمان والے ہیں ان کا راستہ اللہ کی طرف طے ہو رہا ہے, اور جو کافر ہیں ایمان نہیں لا رہے ان کا راستہ جہنم کی طرف طے ہو رہا ہے. جو ایمان والے ہیں اگرچہ گناہگار بھی ہیں تو بھی راستہ تو اللہ کی طرف ہی جا رہا ہے نا. تو اگر راستہ چلتے ہیں ہم گناہ کر بیٹھے گر گئے, اب ہم کپڑے جھاڑتے ہیں پاک صاف کر کے پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں, واپس تو زیرو پوائنٹ پہ نہیں آتے ہیں, پھر واپس پھر چل ہی رہے ہیں, آگے راستہ طے ہو رہا ہے. اب کسی کا کم طے ہو رہا ہے, کسی کا تیز ہو رہا ہے, کسی کا اور زیادہ تیز ہو رہا ہے. تو موت آنے والی ہے, ہم اس کی تیاری کر لیں اور بزرگوں کی صحبت کو اپنائیں. تیمم کا بھی یہاں بات یہ رہ گئی تھی, وہ بھی بتا دوں آپ لوگ کو, بتاتے نہیں کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں پانی نہ ہوتا ہے تو تیمم سے کام چل جاتا ہے کہ نہیں, وضو ہو جاتی ہے, وہ کامل ہو جاتا ہے, نماز کامل, طہارت کامل ہو جاتی ہے, نماز کامل ہوتی ہے اس کی. اسی طرح میرے حضرت فرماتے تھے کہ اگر تمہیں اولیاء نظر نہ آئیں, اللہ والے نظر نہ آئیں, تو ان کے خادموں کو ہی اپنا وہ مشیر بنا لو, پیر بنا لو, مشیر بنا لو, ان کی صحبتوں میں جاؤ جن کا پتہ ہو کہ یہ کسی اللہ والے کے خادم رہے ہیں اور خادم ہیں, اور سنت پر شریعت پہ وہ چلتا ہو. یہ نہ ہو کہ وہ خود بھی داڑھی کٹا ہوا ہو, ٹانگنے ٹانگتا ہو, اور جو بھی گناہ کے کام ہے اسرارن وہ کرتا ہو. غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی بشر ہے, لیکن اسرار نہ کرتا ہو, مستقل گناہ میں مبتلا نہ ہو. تو بھائی جیسے کوئی بیماری آ جاتی ہے تو کوئی ہے ایسا جو کہے گا کہ جب تک دہلی سے حکیم اجمل خان نہیں آئیں گے میں علاج نہیں کروں گا؟ قبر میں سے اٹھ کے آئیں گے. بھائی کیا ہے بیماری ہو گئی جلدی سے کوئی ڈاکٹر پکڑو جائے, فی الحال تو جان بچانی. تو ہمارے اندر جو روحانی امراض ہیں کینسر کی طرح, کینسر سے بھی مہلک ہیں. یہ روحانی امراض کون سے ہیں؟ یہ چالیس بوڑھوں والے پیروں والے روحانی امراض نہیں کہ آپ پھر سایہ ہے آسیب ہے اور جنات, یہ ان چیزوں سے ہم چیزوں کو ہم رد نہیں کرتے. جنات ہیں, اثرات بھی ہوتے ہیں, لیکن آج کل جنات کو فرصت نہیں ہے زیادہ, اور جنات آبادیوں میں نہیں رہتے. یہ ہمارے گناہ ہیں جو ہم پر مصیبت لاتے ہیں, طرح طرح کی پریشانیاں لاتے ہیں, اولاد معذور پیدا ہو رہی ہے اور طرح طرح کی مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں. تو اس لیے میرے دوستوں, جس طرح تیمم کر لیتے ہیں پانی نہیں ملتا, تو اسی طرح جلدی سے کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لو, اور اگر اللہ والا نہ ملے تو اس کے خادم کا ہاتھ پکڑ لو. تو مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ سے آ لگا تو فراز دا جل گیا. کسی اللہ والے کا ہاتھ آج میں آ جاتا ہے تو دین صرف آسانی نہیں بلکہ مزیدار ہوتا ہے. اس لیے کہ اولیاء اللہ کی دعائیں اور تمام انبیاء کی دعائیں اور یعنی تمام نیک اور صالحین لوگوں کی دعائیں لگتی ہیں, جب سلسلے میں آدمی داخل ہو جاتا ہے تو ان کو تمام اولیاء کی دعائیں دعاؤں میں وہ شامل ہو جاتا ہے, بزرگوں کے خاندان میں شامل ہو جاتا ہے. خاندان میں جب خاندان میں شامل ہو جاتا ہے, معزز خاندان میں شامل ہو جاتا ہے, تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے, کام بن جاتا ہے. تو اس لیے جلدی کر لو, نہ جانے بلا لیا پیا کس گھڑی تلے جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. اللہ کی طرف سے کس وقت بلاوا آ جائے, لوگ کھٹا کھٹ جا رہے ہیں. ابھی ہمارے ایک دوست حضرت والا کے خلیفہ ہمارے رحمتہ اللہ علیہ کے, ان کے چھوٹے بھائی, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ جانتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے بچے. ابھی ایک 15 دن کی بچی تھی, صبح نکلے ہیں کام پہ, گورنمنٹ جاب کرتے تھے, راستے میں کیا ہوا, ٹکر ہو گئی, کیسے ایکسیڈنٹ ہوا, یہ کچھ نہیں پتا چلا. سول ہاسپٹل سے فون آ گیا, آ کے لے جائیے, چلے گئے. ایسے کتنے واقعات ہیں, جوان بھی چلے جا رہے ہیں آئے دن. اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں جو بھی انتقال میرے جاننے میں ہوتا ہے جاننے والوں میں سے پوچھتا ہوں عمر کیا ہے, تو عمر یہی 40, 45, 35, 25, یہ عمریں زیادہ نہیں معلوم ہیں. اسی لیے بھائی جلدی کر لیں, کیونکہ دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے. میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اور تو پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے, بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل رحمت سے قبول فرما لے میرا یہاں آنا. کہ بچے چھوٹے چھوٹے یہاں آتے ہیں, وہ فرمائش کرتے ہیں کہ ہم یہ اشعار بنانا, جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. یہ ہے ارشاد قطب زبان, ایسی دنیا سے کیا جی لگا. سوچیں تھوڑی دیر کو مرافق ہے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے. ایک بزرگ کا قول ہے, اعمل للدنیا لقدر مقامك فیہا وعمل للآخرة لقدر مقامك فیہا, کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا دنیا میں رہنا, اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا آخرت میں. میرے حضرت فرماتے تھے کہ دونوں زندگیوں کا بیلنس نکال لو, بیلنس. اور فرمایا کہ جو بیلنس نہ نکالے وہ بیل, وہ بیل ہے, جانور ہے, کیونکہ اس نے اس حقیقت کو سمجھا ہی نہیں, جانا ہی نہیں کہ ہم یہاں کے باشندے نہیں ہیں, یہ ہمارا وطن نہیں ہے, وطن ہمارا آخرت ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنائے. اور جو بات میں نے کی اللہ کے فضل و توفیق سے, اللہ پاک اپنے کرم سے اس کو قبول فرمائے, اور ہم سب کو, مجھ کو بھی, میرے گھر والوں کو بھی, میرے دوستوں اور سب گھر والوں کو اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ آپ سے ہم چھوٹی موٹی چیزیں کیا مانگیں, آپ اتنی بڑی ذات ہیں, ہم تو بہت گناہگار ہیں اور ہمارا منہ بہت چھوٹا اور ہماری زبان ناپاک. اے اللہ پیٹ میں بھی ہمارے گندگی, مگر اے اللہ آپ بڑے کریم ہیں. اے اللہ آپ کریم وہ ذات ہیں جو نالائقوں پر بھی کرم کرتے, بس ہم اپنی نالائقی لے کے نالائقی کا اعتراف کرتے ہیں اور آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلاتے ہیں, کیونکہ آپ وہ کریم ہیں جو نالائقوں پر بھی کرم فرما دے, اور اتنا کرم فرما دے کہ اس کے رحم و گمان میں بھی نہ ہو, تصور میں بھی نہ ہو. بس اے اللہ ہم آپ سے اپنی خطاؤں کا ٹوٹلا آپ کے حضور لائے, کہ اللہ آپ کو محبوب ہے خطاؤں کا معاف فرمانا, کیونکہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مضمون سکھلا دیا ہے, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. کہ اللہ آپ جو ہے محبوب رکھتے ہیں اپنے گناہگار بندوں کو معاف کرنا، ان کی خطاؤں کو معاف کرنا، بس اے اللہ آپ اپنا محبوب عمل، ہم تو اپنے لائق اپنی خطائیں لائے ہیں کیونکہ ہم بندے ہیں، ہمارے پاس خطائیں، لیکن آپ اپنا عمل اپنا محبوب عمل ہماری خطاؤں پر جاری فرما دیجئے کہ ہمیں سب کے سب گناہوں کو، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ بلوغ سے لے کر بالغ ہونے سے لے کر آج تک جتنے گناہ چھوٹے بڑے جان کر انجانے میں علانیہ چھپا کے جیسے بھی گناہ کیے، اللہ آپ سے ہم کیا چھپائیں، آپ تو سب جانتے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے سب کے سب معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی 100% توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ خصوصاً نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ بڑوں کا ادب نصیب فرما دیجئے، چھوٹوں پر شفقت کے ساتھ رحمت کے ساتھ تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. بہت سے ماں باپ اپنے والدین پر پٹائیاں کر رہے ہیں، سختیاں کر رہے ہیں، یہ دین نہیں ہے میرے دوستو، یہ دین نہیں ہے، اس کو سیکھنا چاہیے. مدارس کے اندر پٹائیاں ہو رہی ہیں، میرے حضرت فرماتے تھے کہ اسکول کے بچوں کو تو انڈے ٹافیاں اور فنکشن مل رہے ہیں اور اچھل کود رہے ہیں، اور مدرسے کے بچے پٹائیاں کھا رہے ہیں، یہ دین سکھانے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ بھائی رحمت اور شفقت کے ساتھ دین کو سکھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الرحمن علم القرآن، پہلے ہی اپنی صفت نازل فرما دی گئی اللہ تعالیٰ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. تو ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے اعمال کا ہم محاسبہ کریں، ہم میں سے ہر شخص پڑھنے والا بھی پڑھانے والا بھی، یہ نہیں کہ صرف پڑھانے والے کے لیے بات ہو رہی ہے، پڑھنے والا بھی جو ہے اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، والدین بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. ہم سب کو اللہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما، جیسا اس کا حق ہے اللہ، اور اللہ جیسا آپ کا حق ہے ڈرنے کا اور آپ کا حق ہے محبت کا، اے اللہ ویسی ہمیں محبت اور ویسا خوف اپنا نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہماری جائز مرادوں کو اپنے کرم سے پورا فرما دیجئے. جو بھائی بہن یہاں جو حاجت لے کے آئے ہیں، اے اللہ جو بھی جائز حاجت ہو اپنے خزانے غیب سے اس کو پورا فرما دیجئے. پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دیجئے. ہم بدحالوں پر رحم فرما دیجئے. ہمارے احوال کی درستگی فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے. ہمارے دوست اسلام صاحب اور دوسرے جو بھی جو لوگ بیمار ہیں، اے اللہ جنہوں نے فرمائش کی دعا کے لیے جنہوں نے نہیں بھی کی تمنا رکھتے تھے، اے اللہ جو تمنا بھی نہیں کرتے، اے اللہ ہم سب مسلمانوں کے لیے آپ سے مانگتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے، برکتوں کی بارش فرما دے، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما دے، ہمیں صحیح اسلامی معاشرت نصیب فرما دے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور سونا جاگنا کھانا پینا ہر سانس سنت کے مطابق ہو، اے اللہ سنتوں پر جان دینے والا بنا دے. اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے. اے اللہ جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے. اے اللہ رزق کی تنگی کو دور فرما دے. اے اللہ ہمیں آسان حلال اور بابرکت رزق نصیب فرما دے. صلی اللہ علی نبی کریم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک اللہ. پیالہ، ہاں دیکھو، چلو جزاک اللہ، خوشی ہوئی. یہ پیالے کی بات جو میں کر رہا تھا کہ ایک مٹی کا پیالہ، ایک اس سے بڑھیا لوہے کا پیالہ، ایک اس سے بڑھیا چاندی کا پیالہ، ایک اس سے بڑھیا سونے کا پیالہ، تو پیالہ تو وہی شکل کا ہے نا، تو سارے انسان ایک ہی جیسے ہیں لیکن قیمت بڑھتی جا رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی جو ہے وہ ایسی مبارک ہے جس کا پوری کائنات میں دونوں جہان میں کوئی مثل نہیں. یہ فرق ہے انسان بشر ہے، ساری حاجتیں لگی ہوئی ہیں لیکن قیمت میں فرق ہے، اس جیسا کوئی نہیں، نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا. وہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا. ہاں یار یہ ہے نا بات، اس سے خوشی ہوتی ہے، یاد دلا دیا تھا. اگر سے لوگ تھک گئے ہو گئے اور بہت وقت بھی ہو گیا مجھے احساس ہے، لیکن بھائی میں بھی بہت دور سے آتا ہوں، اپنے خرچے پہ آتا ہوں، میں ان سے کوئی پیسہ نہیں لیتا بیان، اور نہ ہی میں کپڑے پھاڑتا ہوں. جیسے کسی نے ہمارے حضرت نے سنایا کہ بھئی ایک شخص تھا مقرر بیان بار، تو اس نے یہ ترکیب مال لینٹنے کی ترکیب نکالی کہ وہاں چوہدری صاحب، بٹ صاحب، پرانے صاحب بیان کے لیے بلاتے رہتے تھے، کوئی مر گیا بیان کے لیے بلا لیا، کسی کا نکاح ہو گیا بیان، کوئی بھی موقع ہوگا بلا لیا، تو وہاں جا کے پرجوش بیان کرتا تھا، اور ایسے جوش کے موقع پر ہائے گئے کہ اپنے کپڑے پھاڑ دیتا ہے اور پہن کے جاتا تھا پرانے کپڑے لنڈا بازار کے. تو آپ کو مجھے بلاتا تھا، اس کو شرما جاتی تھی کہ بھائی अभी इसके कपड़े फट गए 20 साल के, तो जल्दी से नया जोड़ा ला के उसको दे देते हैं, भैया आप ये कह लीजिए हमारी इज्जत का सवाल है। तो मैं वो भी नहीं हुआ अलहमदिल्ला, मैं किसी से कुछ मांगता नहीं, ना मैं नजर रखता हूँ किसी के माल में, मैं तो सिर्फ आता हूँ इसलिए कि मैंने अपनी मुर्शिद की तालीमात आपको सिखा। तो हजरत ने यह फरमाया था शेर, किसी जमाने में किसी शायर ने कहा है कि मीर साहब जमाना नाजुक है, दोनों हाथों से थामिए दस्तार। यानी अब बुजुर्गों का अदब नहीं रहा, बड़ों का अदब नहीं रहा, यहां से कितनी पुरानी बातें उन्होंने याद दिला दी थी। तो इसलिए आप अपनी दस्तार को संभालने का जमाना है कि लोग जवानों के मुंह न लगो, लोगों के मुंह न लगो और अपनी इज्जत बचाओ। इसलिए फरमाया था कि मीर साहब जमाना नाजुक है, दोनों हाथों से थामिए दस्तार। हजरत ने फरमाया मैंने हालात के एतबार से इसमें तरमीम कर दी है, मीर साहब जमाना नाजुक है, दोनों हाथों से थामिए शलवार। इसलिए क्या शर्मगाहें महबूब नहीं रहे, बदनिगाही यहां से मजमून चलाते, बहन को जदाया कर दे, बहुत काम की बात याद दिला कि अब शर्मगाहें महबूब नहीं रहे बदनिगाही की वजह से, मोबाइल पे फिल्म नेट और हर जवान जवान बच्चे चादर ओढ़े हुए मालूम ही नहीं। अब बदगुमानी भी नहीं करनी, ये नहीं कि बेचारा बच्चा लेटा है सो है और अब्बा कह रहे कि ये कोई गलत काम कर रहा है, ये नहीं, मगर होशियार रहना है, औलाद की तरबियत है, होशियार रहो कि बच्चा जो है उसकी निगरानी रखो, शफ़क़त के साथ रहमत के साथ इन चीजों से उसको दूर रखो ताकि उसकी जवानी में कायम रहे, वरना जवानी जो है वो लोग अपने हाथ से दाएं कर रहे हैं और एक एक दिन में दो दो दिन में तलाकें लाते हैं और कह रही है तो मर्द ही नहीं है, इसमें ताकत ही नहीं, खत्म हो गया अपनी जवानी को जाया करके। तो इसीलिए फरमाया कि जमाना नाजुक है, दोनों हाथों से थामिए शलवार। अब शलवार थामने का जमाना, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम।